जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्मे मुबीन है, हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले को, किसमें रब की रजा है, रब की रजा है।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। मदनी चैनल के नाज़रीन प्रोग्राम दारुलता अहले सुन्नत में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज इस प्रोग्राम के एक बहुत बड़ी खसूसियत है, आज आपको वो चेहरे नजर आएंगे हमारे इस प्रोग्राम में के जिनको शायद आपने बात को तो नहीं देखा और बात को बहुत ही कम देखा है। मेरी मुराद किबला शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद हाशिम खान अत्तारी साहब। हजरत कैसे हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह। और इन्हीं के साथ हैं किबला मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनस रजा अत्तारी साहब। कैसे हैं, खैरियत से हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह।
हमारे इधर इस तरफ हैं किबला मुफ्ती मोहम्मद साजिद साहब, हजरत मिजाज गिरामी, और मुफ्ती मोहम्मद इरफान साहब। कैसे खैरियत से हैं? ये दारुलता अहले सुन्नत के लाहौर के मुफ्तियाने किराम आज यहाँ तशरीफ फरमा थे और मौके को गनीमत जाना तो कहा कि इन्हीं के साथ आज प्रोग्राम किया जाए। इब्तदान दुरूद पाक की फजीलत, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ज़िनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फइन्ना सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो, तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना कियामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। अल्लाह करीम कसरत से दुरूद पढ़ने की हम सबको तौफीक अता फरमाए और दुरूद पाक की बरकत से दुनिया के भी हमारे गमों को दूर फरमाए, दुखों को सुखों में तब्दील फरमाए और उखरवी परेशानियों को भी दूर फरमाए। हमारी कब्रों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुनव्वर और बरोज़े महशर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब खास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हम सबको नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिक व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, बिल्कुल आज बिला तमहीद मैं मुफ्ती साहब की तरफ जाऊँगा और इनके और आपके दरमियान वो हायल नहीं बनूंगा और इब्तदान ही हम ये सवाल मुफ्ती साहब के जो है वो सामने रखते हैं। हुज़ूर, इल्मे दीन सीखना तो हर इंसान के लिए, हर मुसलमान के लिए इसकी क्या अहमियत है और बिलखुसूस अकायद के हवाले से एक मुसलमान को कितना इस हवाले से इल्म होना चाहिए और कितनी इस इल्म के जुस्तजू और इल्म के हुसूल के लिए उसको कितना संजीदा होना चाहिए, इस हवाले से आप कुछ मदनी चैनल के नाज़रीन को मदनी फूल अता फरमाएं।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है,
ठीक है।
इसके तहत उलमा फरमाते हैं कि कौन सा इल्म फर्ज है,
ठीक है,
कितना इल्म फर्ज है, तो उसके जो शरह में उलमा ने लिखा है, इसके तहत लिखा है, उसके मुताबिक अकायद का इल्म हासिल करना कि जिससे इंसान सही अकीदा मुसलमान होता है,
ठीक है,
वो उस पर फर्ज है, लाजिम है। ये ना हो कि कोई ऐसा अकीदा अपना ले कि जिसकी वजह से वो या तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाए या बदमजहब बन जाए। तो लिहाजा इतना इल्म अकायद के बारे में जरूरी है कि वो सही अकीदा मुसलमान हो सके। इसी तरह फिर अकायद के बाद जो फराइज हैं उनका इल्म, नमाज का इल्म, नमाज जिस पर फर्ज है जो बालिग है, रोजे का इल्म, ज़कात का इल्म, हज अगर फर्ज है तो हज का इल्म, तो इन चीजों का इल्म होना उसे जरूरी है,
ठीक है,
उस पर लाजिम है। अब इल्म हासिल करना फर्ज है,
सही,
तो जो फर्ज है उस पर लाजिम है, जरूरी है, तो उसके लिए उसे इतना ही ज्यादा संजीदा होना चाहिए कि जिस तरह एक शख्स نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے گناہگار ہے،
صحیح،
کوئی اور گناہ کرنے کی وجہ سے گناہگار ہے. اس طریقے سے اگر فرض علم حاصل کرنے کا تارک ہے تو وہ بھی گناہگار ہے، وہ بھی مجرم ہے. تو لہذا جس طریقے سے دیگر فرائض کو اس نے پورا کرنا ہے،
ٹھیک ہے،
تو اسی طریقے سے علم حاصل کرنے کا جو فرض ہے اس پر وہ بھی اس نے پورا کرنا ہے. تو جتنا علم اس پہ حاصل کرنا فرض ہے، پہلے تو یہ جانے کہ مجھ پہ کون کون سے علوم فرض ہیں. ہر شخص کی حالت کے مطابق علم حاصل کرنا فرض ہوگا،
ٹھیک ہے.
نماز فرض ہوئی تو نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا. تو حج، زکوٰۃ، روزہ، اسی طریقے سے معاملات کا علم، جس میں خرید و فروخت کی جسے حاجت پیش آتی ہے اس کا علم حاصل کرنا اس پہ لازم ہے. اسی طریقے سے اگر وہ کسی کا اجیر ہے، کسی کا ملازم ہے، تو اس کے مسائل اسے سیکھنا ضروری ہے. اس نے کسی کو اجیر رکھا ہوا ہے، کسی کو ملازم رکھا ہوا، تو اس کا علم اس کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملات کرنے. تو لہٰذا جب اس پہ علم حاصل کرنا فرض ہے، لازم ہے، اس نے علم حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے اسے کوشش بھی کرنی،
ٹھیک ہے،
میں نے علم حاصل کرنا ہے.
صحیح، ماشاءاللہ. مفتی صاحب، ایک ہوتا ہے بے قاعدہ حصول اور ایک ہوتا ہے باقاعدہ حصول. تو عام طور پہ شوق ہوتا ہے سیکھنے کا، لیکن یوں ایک انداز بعض اوقات اپنایا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، کبھی یہ پتہ چل گیا، کبھی وہ پتہ چل گیا، کبھی وہ. تو جو علم فرض ہے اس کے لیے یہ بے قاعدگی والی کوشش ہونی چاہیے یا باقاعدہ والی کوشش ہونی چاہیے؟
یقیناً باقاعدہ ہی کوشش ہونی چاہیے، کہ بے قاعدہ کوشش بعض اوقات مفید نہیں ہوتی، اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، اور باقاعدہ کوشش ہی مقصد کے حصول کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. اگر وہ باقاعدہ کوشش کر کے ہدف بنا کر کہ مجھ پر یہ علم حاصل کرنا فرض ہے، ان علم کو میں نے حاصل کرنا ہے، ان علوم کو حاصل کرنا ہے، اور پھر ہدف بنائے کہ اس علم حاصل کو کرنا ہے، اس علم کو حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے مجھے یہ کرنا پڑے گا، اس کو حاصل کرنا ہے مجھے یہ کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ اس نے نماز کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے،
صحیح،
تو اب باقاعدہ کوئی کتاب چنے اور اس کے لیے کوئی کسی استاد کا بھی انتخاب کرے کہ اگر کسی مسئلے میں وہ رک سمجھ نہ آئے اس کو، تو اس سے وہ رہنمائی لے لے، اس سے پوچھ لے. تو زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا ہے تو کتاب کا انتخاب کر لے، اس طرح روزوں کا علم حاصل کرنا ہے تو کتاب کا انتخاب کرے، خود اس کا مطالعہ کرے اور پوچھے. تو حج کا علم حاصل کرنا ہے تو حج کے لیے کتاب. الحمدللہ عزوجل ان موضوعات پر دعوت اسلامی کی طرف سے کتابیں موجود ہیں.
جی،
امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی نماز کے بارے میں احکام نماز کتاب موجود ہے، روزوں کے بارے میں فیضان رمضان موجود ہے، حج کے بارے میں رفیق الحرمین موجود ہے،
ٹھیک ہے،
مدینۃ العلمیہ کی فیضان زکوٰۃ، زکوٰۃ کا علم حاصل کرنے کے لیے موجود ہے. تو وہ باقاعدہ یہ اس کی فہرست بنائے کہ یہ علم حاصل کرنا مجھ پہ فرض ہے. مسجد انتظامیہ، چندے کے مسائل جاننے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو اس کے بارے میں چندے کے بارے میں سوال جواب کتاب موجود ہے. وقف کے مسائل جاننے ہیں تو وقف کی کسی کتاب کا انتخاب کرے، تو اس کو خود بھی پڑھے اور کسی کی رہنمائی میں پڑھے،
صحیح،
یعنی مطالعہ بھی کرے، جہاں جہاں اسے سمجھ نہ آئے تو وہ کسی سے پوچھے. تو اس طریقے سے باقاعدہ کوشش کرے گا تو پھر وہ اچھے طریقے سے اس کو حاصل کر پائے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ مقصود حاصل نہ ہو.
پنشن کے ناظرین، دعوت اسلامی کی طرف سے اس کے بہت سے ایسے مواقع بھی فراہم کیے جاتے ہیں جس سے ہم اپنا فرض علوم ان کی تکمیل کر سکیں، اچھے انداز سے اس کو حاصل کر سکیں. میموری کارڈ میں بھی ایک باقاعدہ پورا دارالعلوم اہل سنت کے ہی مفتین اکرام نے جو فرض علوم کے بیانات کیے تھے وہ پورا فرض علوم کے نام سے. اس طرح آپ اپلیکیشن، دارالعلوم اہل سنت کی ایک اپلیکیشن ہے، اسے آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیجیے. وہاں پر بھی یہ فرض علوم کے بھی تمام ایسی جو سیشن تھے اور وہ پروگرام تھے، ان میں باقاعدہ انہی چیزوں کو ترجیحی صورت میں بیان کیا گیا جن کا واقعی ہی سیکھنا ضروری ہے، اہم ہے، فرض ہے. آپ وہ بھی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے، تو ایک ایک بیان بھی اگر آپ اس انداز سے سنتے رہے، سمجھتے رہے، تو بہت کچھ علم وہ اللہ نے چاہا تو حاصل ہے ہو جائے گا. انس صاحب، میں تھوڑا سا بڑھوں گا، ناظرین کے ساتھ دارالعلوم اہل سنت کے چہرے یہ نظر آتے ہیں تو ہم کوئی بھی ٹاپک لے کے بیٹھتے ہیں، تو لیکن اس کے بعد ظاہر ان کے اپنے میں مسائل ہوتے ہیں. تو اب بھی چلے مفتی صاحب نے جو فرمایا ہے اسی بات کو کچھ آگے بڑھاتے ہوئے کہ ان دنوں میں آدمی کو کیا اتنی اس کو جستجو یا یہ سیکھنا کہ قربانی مجھ پہ واجب ہے یا نہیں، پھر اگلا مرحلہ کہ قربانی کی خریداری کرنے کے لیے بھی اس نے جانا ہے، تو جانور کے اعتبار سے بھی کہ کون سا قربانی کے قابل ہے اور کون سا نہیں ہے، اس علم سیکھنے کے والے صاحب کیا فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ واقعی ایک تعداد ہے کہ جس کو یہ علم نہیں ہے کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں.
جی جی.
بلکہ اگر میں کہوں کہ راؤنڈ اباؤٹ تقریباً 63,000 روپیہ جس کے پاس ہے، یا حاجے سے زائد چیزیں جن کی مالیت 63,000 بنتی ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، تو کئی ناظرین حیران ہوں گے کہ یار اتنی تھوڑی رقم کے اوپر قربانی واجب ہے، کیونکہ 52.5 تولے چاندی کا یہی معیار ہے اس وقت. تو اب 52.5 تولے چاندی 63,000 کی تقریباً بن رہی ہے، اس جس کے پاس ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، تو اب اس کے لیے تو لازم ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی قربانی کا جو واجب ہے وہ ادا کرے.
ٹھیک ہے،
اس کو پتا ہو کہ میرے اوپر واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تو اس کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ چاہے تو قربانی میں حصہ ملا لے، 13,000 14,000 جتنے کا بھی ملتا ہے اپنے علاقے میں اس کو، ورنہ بعد میں اس کو گناہ بھی ملے گا، اور پھر ایک پورے بکرے کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرنا لازم ہوگی.
صحیح.
اور پھر گوشت کھانے سے بھی محروم رہے گا، اس کو صدقہ کرنا کا جو ثواب تھا اس سے بھی محروم رہے گا. تو پہلا تو یہی ہے کہ جس کے پاس جتنی بھی رقم ہے یا سونا ہے یا جس کے پاس حاجت سے زائد چیزیں ہیں، وہ اس معاملے میں دیکھے کہ میرے اوپر قربانی واجب بنتی ہے یا نہیں، کسی مفتی سے پوچھے. پھر دوسرا، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ جب جانور خریدے تو پھر جانور بھی ہر طرح کا تھوڑی قربانی میں جو ہے وہ درست ہوگا، اس کے بھی احکام ہیں، زیادہ دبلا نہ ہو، کانا نہ ہو، لنگرا نہ ہو، اور بھی اس میں کئی چیزیں ہیں، اس کی عمر کا اعتبار ہے، تو یہ چیزیں بھی اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانی اگر کرنے ہی لگا ہے تو پھر ایسے ہی جانور لے آیا کہ پیسے بھی گئے اور قربانی بھی ادا نہ ہو، واجب وہیں کا وہیں رہ جائے.
صحیح.
اس اعتبار سے یہ بھی جو جس کے پاس نصاب ہے اس کے لیے تو یہ سیکھنا واجب ہوگا کہ وہ اپنی واجب کو صحیح طرح ادا کرے،
اور یہ علم بھی سیکھ کے جائے کہ کس طرح کا اس نے جانور وہ خریدنا ہے اور کیسا وہ جانور لے کر آئے گا. یہ بات تو چلی ہے، چلیں ساجد صاحب تھوڑی سی آپ سے بھی گفتگو یہاں سے ہی لے لیتے ہیں. اب یہ فرما رہے ہیں کہ کس کس عمر کا اور کس اعتبار سے منڈی جا کر، عام طور پہ لوگ، آپ کو بھی کبھی تجربہ ہوگا، کوئی فون کر رہے، کوئی میسج، کوئی رابطہ کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، جانور بڑا موٹا تازہ ہے، بڑا دبلا ہے، اچھا ہے، اچھا مل گیا. اچھا، پھر مسئلہ کیا ہے؟ وہ دو دانت نہیں ہے، تھوڑا کھیرا ٹائپ کا ہے، لیکن ہے بالکل، آپ اس کو دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ لگے گا. تو ان میں عمر کا اعتبار، یا ایک عام آدمی وہ منڈی جاتا ہے تو وہ کیسے اس کی پہچان حاصل کرے اور اس کی عمر کیا ہے، یہ بھی تھوڑی سی آپ بتا دیں.
قربانی کے جانور جو ہیں وہ اونٹ ہے
جی،
بھینس وغیرہ، اور بکرا یا بھیڑ وغیرہ ہے. ان کی عمریں کم از کم جو شریعت نے مقرر کی ہیں، وہ اتنی عمر کا جانور ہوگا تو قربانی اس کی ویلڈ ہوگی، شریعت طور پر جائز ہوگی. اونٹ کے اندر کم از کم اس کی عمر 5 سال ہو، اور بھینس وغیرہ جو ہے اس کی عمر جو ہے کم از کم 2 سال ہو، بکرے کی عمر کم از کم جو ہے وہ 1 سال پوری مکمل ہو، بھیڑ یا دمبا اس کے اندر 1 سال عمر ہو، یا اس میں یہ بھی ایک ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کا یا اس سے تھوڑی بڑی عمر کا بھی ہے لیکن سال سے کم ہے، البتہ اتنا فربا ہے، اتنا اس کا موٹا تازہ ہے کہ وہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اس کی جو ہے وہ قربانی ہو جائے گی. اب شریعت نے جو ان جانوروں کی جو ہے وہ عمریں متعین کی ہیں، اتنی اتنی عمر کے جو جانور ہوں گے ان کی قربانی ویلڈ ہوگی. اس میں بعض لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ 2 دانت کا ہے یا نہیں ہے. 2 دانت کا جانور عمومی طور پر، یا یہ ایک نشانی سمجھ لیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ 2 دانت جو ہے وہ اتنی عمر سے پہلے بھی آ سکتے ہیں اور بعض اوقات اتنی عمر کے بعد بھی نہیں آتے.
اچھا،
ٹھیک ہے. تو اصل معیار عمر ہے، اس کی اتنی عمر ہونی چاہیے. تو جو معتمد بندہ ہے، جس نے وہ جو بیچ رہا ہے، اگر اس پر اعتماد ہوتا ہے اور وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ میں اس جانور کی عمر پوری ہے، تو آپ اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں اگرچہ اس کا 2 دانت ابھی نہ نکلے ہوں.
اچھا.
اور اگر 2 دانت نکل آئے لیکن وہ بتا رہا کہ بھائی اس کی اتنی عمر ہے، یعنی اونٹ ہے تو اس کی 5 سال پوری نہیں ہوئی، یا بھینس وغیرہ جس کی 2 سال پوری نہیں ہوئی لیکن دانت نکل آئے، اب ہم اس کی قربانی نہیں کر سکیں گے. اصل معیار جو ہے وہ اس کی عمر ہے،
عمر کا ہے. لیکن دانتوں کو کچھ نہ کچھ مفتی صاحب کوئی معیار ایسا، کوئی نشانی کے طور پہ، علامت کے طور پہ کہ اب اس طرح جیسے ابھی دھوکے کا زمانہ ہے، بیپاری اپنا سامان لے کے یعنی جانور لے کے منڈی آئے یا کسی بھی جگہ بیچنے کے لیے دیہات سے نکل کر شہر کے اندر آ گئے، اب وہ اپنا مال واپسی تو لے کے نہیں جاتے، عام طور پہ ان کو بیچنا ہی بیچنا ہے، تو کیا ہر ایسے فرد کی بات کو مان کے اس جانور کی تعین کر لیں؟
اگر وہ دوندا ہے یعنی دو دانت دودھ والے وہ اس کے گر کے دوبارہ آ گئے،
ٹھیک ہے،
اگر وہ دوندا ہے تو اب یہ ایک قرینہ ہے،
ٹھیک ہے،
اگر اب وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اس کی سال عمر پوری ہے بکرا بکری کی، اب یہ قرینہ بھی ساتھ ہے اور ساتھ وہ بھی دعویٰ کر رہا ہے تو اب تو اس کی بات مان لیں گے، اب بالفرض وہ دوندا نہیں ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے، یعنی قرینہ موجود نہیں ہے بلکہ اس کے برخلاف ہے، اب وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سال کا پورا ہے
نہیں،
تو اب وہ متہم ہے، اپنا بال بیچنا چاہ رہا ہے،
جی
تو لہٰذا اب اس کی بات تسلیم نہیں کریں گے، اب اس کی بات نہیں مانیں گے،
صحیح منشن کے ناظرین، یہ بہت اہم بات ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور اس طرح بالکل توجہ نہ کریں کہ بالکل ظاہری طور پر جسامت کے اعتبار سے، گوشت کے اعتبار سے وہ بہت موٹا تازہ جانور ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ نے ایک قربانی کرنی اور اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کی مخصوص عمر ہے اور مخصوص شرائطیں، یہ عام ذبیحہ نہیں ہے، جانور عام ذبح کریں گے حلال ہی ہوگا، جو قربانی کے قابل نہ ہوں یعنی جن کے اندر وہ عیب پائے جاتے ہوں وہ بھی اگر عام ذبح کریں گے تو حلال ہی ہے نا، اس کا گوشت کھانا تو جائز ہی ہے، لیکن یہاں قربانی کرنی ہے اس میں وہ عیوب سے بھی پاک ہو اور دیگر عمر کے جو معیار بیان کیے گئے ان کے مطابق اس جانور کا ہونا یہ ضروری ہے، لہٰذا اس چیزوں پہ نہ جائیں کہ بہت صحت میں اچھا ہے دانت کے اعتبار سے یا عمر کے اعتبار سے خیال نہ کریں، تو اس کا اعتبار بالکل نہ کریں، بلکہ عمر یقینی طور پر بکرے میں سال اور بیل میں 2 سال اور اونٹ کے اندر 5 سال، اب بھیڑ کا وہ اور دمبا جسے پنجابی میں چھترا کہتے ہیں، جی انس صاحب،
لیلا
اچھا لیلا بھی ہے، چھترا بھی جو بھی بولتے ہیں، تو وہ اگر 6 مہینے کا اور سال بھر کے جانوروں میں ہو تو ایسا لگے کہ یہ سال بھر کا گویا کہ، تو وہ 6 مہینے کا بھی وہ چل سکتا ہے۔ عرفان صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا، تو یہاں ایک سوال، چلیں یہ بات چلی ہے جانوروں کے حوالے سے، اب عیوب بھی دیکھنے ہوتے ہیں، عیوب کے اندر اگر یہ کان میں بعض اوقات چیرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کان کا حصہ ہی کٹا ہوا ہونا اور ایک کان میں چیرا لگا ہونا، یا کان میں کوئی ہلکا سا ڈاٹ سوراخ کا لگ جانا بعض اوقات کوئی ایسی نشانی میں، تو کان یا دم اس کے اندر کیا وہ عیب ہے جو کہ قربانی کے لیے مانے ہو، جس کی قربانی نہیں ہو سکتی، کیا کہتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ اس بات کا قربانی کے جانور کو خریدتے وقت خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو جانور ہم لے رہے ہیں آیا وہ عیوب سے پاک ہے یا نہیں ہے، عیوب ہیں تو کس قسم کے اس کے اندر عیوب موجود ہیں،
ٹھیک ہے،
خاص طور پر جس طرح آپ نے کانوں کا ذکر کیا،
جی جی،
اب کان کے حوالے سے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان کو بغور دیکھیں، اس کو چیک کریں،
دیکھیں چیک
جی، اس کو چیک کریں کہ اس کے اندر عیب تو نہیں ہے، اور پھر عیوب کے حوالے سے جو قاعدہ فقہاء کرام نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر زیادہ عیب ہے تو پھر تو اس جانور کی قربانی ہی درست نہیں ہوگی، اور اگر کم عیب ہے تو قربانی درست ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ اگر کان کے اندر سوراخ ہے،
ٹھیک ہے،
یا کچھ چیرا لگا ہوا ہے، تو اس صورت میں یہ عیب جو ہے وہ کم ہے کہ جس کی قربانی بکراہت یعنی کراہت کے ساتھ درست ہو جائے گی،
ٹھیک ہے،
واجب اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن اس طرح کا بھی جانور نہیں ہونا چاہیے،
بہتر یہی کہ نہیں ہو،
بہتر یہی ہے کہ ایسا جانور ہو کہ جس کے کان میں سوراخ بھی نہ ہو چیرا بھی نہ ہو۔
اچھا
اگر عیب زیادہ ہوا، زیادہ کی مقدار یہ ہے کہ 1/3 سے بھی زیادہ جو ہے نا کان جیسے کٹ گیا ہے، یا اس کی بینائی جو ہے نا 1/3 سے زیادہ چلی گئی ہے، یا یہ کہ اس کی دم جو ہے یہ 1/3 یعنی 1/3 حصے سے زیادہ جو ہے نا کٹی ہوئی ہے،
ٹھیک ہے،
پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اس جانور کی قربانی درست ہی نہیں ہوگی۔
صحیح، یہ جو دم کا آپ نے کہا کہ وہ بھی 1/3 اس سے زیادہ، تو اب دم میں بال بھی بہت لمبے لمبے لٹک رہے ہوتے ہیں، اور ایک دم کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں گوشت ہوتا ہے، تو اب عام طور پہ جہاں تک گوشت ہے اس کے نیچے بھی کافی بال وہ لٹک رہے ہوتے ہیں، تو اب یہ بال ہی اگر کٹے ہوئے ہیں تو بظاہر تو وہ لگے گا کہ دم ایسی ہے، تو بال کا اعتبار ہے وہ بالوں سمیت وہ ایک تہائی کو لیں گے یا گوشت کو لیں گے، کیا ہے اس میں؟
جی، اس کے اندر فقہ کرام نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ جو بال لٹک رہے ہیں ان کا اعتبار نہیں ہے،
اچھا
مقدار کے اندر گوشت والا جو حصہ ہے اس کا اعتبار ہے، وہ اگر ایک تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی درست نہیں ہوگی، ایک تہائی یا اس سے کم ہے تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، تو لٹکتے بالوں کا جو ہے وہ اس کے اندر اعتبار نہیں کیا جائے گا،
مکروہ اس اعتبار سے کہ یعنی کوشش یہ کی جائے کہ کوئی بھی عیب نہ ہو، چھوٹا سا چھوٹا عیب بھی جانور کے اندر نہ ہو. منشان کے ناظرین، آپ کے سوالات بھی ہیں اور آپ کو ناظرین کو ناراض نہیں کرنا، ان کے سوالات بھی ضرور ہم نے شامل سلسلہ کرنے ہیں، تو بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کہ آپ ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی سوال.
ماشاء اللہ، واہ واہ مفتی شفیق صاحب، آپ تو بڑے پیارے پیارے مفتیان کرام کو لے کر آئے ہیں. مفتی ہاشم صاحب کو دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا. مفتی ہاشم صاحب، آپ مجھے بہت اچھے رکھتے ہیں، اللہ آپ کو نظر بچے بچائے. میرا آپ سے سوال ہے کہ حضور آپ نے کتنی کتابیں تحریر فرمائی ہے اور ابھی کیا آپ کو یہ کتاب تحریر فرما رہے ہیں؟ اور میرے آپ سے گزارش تھی کہ آپ مدی چینل پر زیادہ آیا کریں نا، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. جزاک اللہ خیر.
جی مفتی صاحب ماشاء اللہ دیکھ لیں آپ، ناظرین وہ اپنی فرمائش کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور اسی بہانے جو ہے وہ کئی علم کی باتیں بھی سیکھنے کو ان کو ملیں گی. جی مزید سوالات ہیں، اس کے بعد بڑھتے ہیں. جی مزید کال.
مفتی ہاشم صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی 92 میل کی حج میں سفر کرے اور وہ ایک ہی دن میں آنا ہو، مثال کے طور پہ اگر ہم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں، اور اس کی جماعت کا کیا حکم ہوگا؟
اچھا ٹھیک ہے، دو سوال ہیں مفتی صاحب. ایک تو آپ تھوڑا سا اس کے حوالے سے اپنی کچھ زیارت کے حوالے سے یہ ارشاد فرما دیا، کوئی ہے ایسے شیڈول میں یا کچھ اپنا شیڈول میں ایسے کوئی وقت نکالیے کہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کی زیارت کرتے رہیں؟
انشاءاللہ سب
چلے ماشاء اللہ، اللہ ان کو اور برکتیں عطا فرمائے. مفتی صاحب یہ اگر 92 انہوں نے تو میل کا ہے، تو یہ مسافت اگر ایک دن میں یہ طے کر کے اور اس طرح کے قافلے کی صورت میں ان کو بنے، تو
اب معیار یہ ہے کہ 92 کلومیٹر سفر کے ارادے سے جو نکلا،
ٹھیک ہے،
تو وہ اب ایک تو نماز قصر پڑے گا،
صحیح،
یعنی 92 کلومیٹر کے ارادے سے نکلا تو اب وہ مسافر ہے،
صحیح،
مسافر کے جتنے احکام ہیں وہ اس پر لگیں گے، چاہے وہ ایک دن بلکہ آدھے دن میں واپس آ جائے،
صحیح،
تو کچھ وقت میں 92 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر دے تو مسافر کے احکام لگیں گے،
صحیح،
تو مسافر کے یہی ہے کہ نماز قصر ادا کرے گا.
صحیح.
یہ غالباً جماعت کا بھی پوچھ رہے تھے،
میں یہ جماعت
تو مسافر کی جماعت کے حوالے سے جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ کہ اگر اطمینان کی حالت ہے،
ٹھیک ہے،
تو وہ جماعت سے پڑھے گا، کہیں ٹھہرا ہوا ہے، اطمینان ہے تو اب جماعت سے پڑھے گا.
یعنی کوئی قافلے قفلے کے جانے کی صورت نہیں ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے،
قافلے میں بھی وہاں مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے،
ٹھیک ہے،
اب جماعت سے ادا کرے گا،
صحیح.
اچھا، لیکن اگر اضطراری حالت ہے، حالت فرار ہے، یعنی سفر جاری ہے،
ٹھیک ہے،
یہ حالت ہے، تو اس حالت میں پھر جماعت واجب نہیں ہے،
صحیح،
مسافر پر. لیکن اطمینان کی حالت ہے تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ جماعت سے پڑھے گا،
ٹھیک ہے. تو یہ قصر نماز اس نے پڑھنی تھی، اب یہ مقیم امام یعنی جو وہیں کا علاقے کا رہنے والا، تو اس کے پیچھے پڑھیں گے تو یہ دو ہی کریں گے کیا، کتنی پڑھیں گے؟
مسافر اگر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنی پوری نماز پڑھے گا.
اچھا،
ہاں، مسافر امام ہے، یہ بھی مسافر ہے، تو اب ظاہر ہے امام بھی قصر کرے گا تو پیچھے یہ بھی قصر کرے گا،
صحیح.
لیکن اگر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو یہ مکمل نماز پڑھے گا،
صحیح. یعنی مسافر بھی امامت کر سکتے ہیں اور ان کے پیچھے اگر مقیم کڑے ہوئے تو پھر ایک اور مسائل ہوں گے ان کے لیے، تو اس لیے جہاں اچھی پیچھے والوں کو اگر ان کی رعایت کی جائے اور دیکھا جائے کہ وہ اپنی نماز اگر درست طریقے سے پڑھ سکے تو ٹھیک ہے، مسافر امام بھی بن سکتا ہے اور وہ 4 رکعتوں والی نماز میں اپنی وہ 2 رکعت ہی پڑھے گا، پیچھے جو مقیم ہوں گے ان کو بہرحال 4 وہ پوری پڑھنی ہوگی. جی مزید کال.
آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ کوئی شخص جوہر کی آخری رکعت میں قاعدہ آخرہ میں پہنچا اور اس نے رکعت باندھی اور رکعت اللہ اکبر کے دیا اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو اب وہ کیا نماز توڑ دے گا یا نماز میں شامل ہو جائے گا؟ جواب عنایت فرما دیں.
ٹھیک ہے، مزید کال.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ قربانی والے دن یعنی عید والے دن بچوں کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا.
جی مزید،
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر بکرے کی عمر ایک سال سے کم ہو، ایک دن یا دو دن، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟
ایک سال سے؟ جی ساجد صاحب آپ ہی بتائیے، آپ نے عمریں بتائی ہیں، ایک دو دن چل جائیں گے؟
ایک دو دن کیا، ایک گھنٹہ بھی کم ہو تو وہ نہیں چلے گا.
گھنٹہ مطلب
مثلا یہ کہ ایک جانور ہے وہ عید کے دن پیدا ہوا ہے دن 12 بجے،
صحیح،
تو اب اگلے سال جب عید کا دن آئے گا تو دن 12 بجے اس کا ایک سال مکمل ہوگا، دن 12 بجے کے بعد وہ اس کی قربانی جائز ہو جائے گی. لیکن اگر 12 بجے سے پہلے 11 بجے بھی اس کی قربانی کرنا چاہیں تو اس کی اجازت نہیں ہوگی. یعنی ایک سال پورا کمپلیٹ ہونا یہ لازمی ہے.
یہ لازمی،
ایک دن کم ہو جائے،
پہلے دن اگر ہے اور وہ اگلے سال کرنا چاہیں تو اس کو 11 ذوالحجہ کو کر لیں.
جی وہ ایک دن اگلے دن کر لیں.
جی 11 ذوالحجہ کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے.
اور البتہ وہ جو بھیڑ والا مسئلہ ہے یا دمبا ہے
وہ ایک جدا بات،
وہ ایک الگ مسئلہ ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی انس صاحب، عقیقہ اور قربانی، یہ قربانی میں عقیقے بھی شامل؟
جی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ گائے یا اونٹ میں ہی حصہ ملائے، ورنہ اگر ایک بکرا ہے تو اس میں تو دونوں چیزیں نہیں شامل ہو سکتا. الگ سے کوئی بکرا لے لے کہ ایک اپنی واجب ادا کر لے اور ایک عقیقہ، یا اپنے اوپر واجب ہی نہیں ہے تو عقیقہ ہی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی درست ہے. اور عام طور پر ہمارے یہاں بعض لوگ ایک ایک پوری گائے کر رہے ہوتے ہیں، پورا اونٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اس کے ساتھ حصے کر لیے جائیں. اگر کسی بچے کا عقیقہ نہیں ہوا، عقیقے کو شامل کر لیا جائے، اپنے مرحومین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے طرف سے حضور غوث پاک علیہ رحمہ، اسی طرح جو بھی بزرگ ہیں جو جن کے ساتھ کوئی نسبت ہے ان کی طرف سے بھی ایک حصہ ملا لے، اس طرح ساتھ حصے پورے کر لے ایک اپنا، بقیہ 6 دیگر احباب کے، تو یہ زیادہ بہتر. ورنہ اگر عقیقہ بھی ملا لے یا عقیقہ نہ بھی ملائے، دونوں طریقے درست ہیں.
ٹھیک ہے. اور اس کے اندر عقیقے میں ایک یہ کہ اگر جس بچے کا عقیقہ کرنا ہے یا دو ہیں تین بچے ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ دو تین حصے اس کے اور ساتھ کچھ قربانیوں کے شامل کر؟
جی سات حصے پورے کرنے ہیں.
ٹھیک ہے.
سات سے زائد نہ ہو.
سات سے زائد نہ ہو،
سات سے کم ہو سکتا ہے، سات پورے بھی ہو سکتے ہیں. وہ اگر عقیقے 4 عقیقے ہیں، وہ 4 کر کر ایک اپنا کر لے، 5 پھر بھی 2 بقیہ جو ہے اپنے والدین کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، تو اس طرح سات سے زیادہ نہ ہو، سات سے کم کر لے تو کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے. مفتی صاحب کیا یہ بڑے جانور میں اگر بعض کا ایسا ہوتا ہے 4 بندے ہی شریک ہوئے، اب وہ چاروں ہی مل کے اپنی طرف سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اب یعنی انہوں نے 7 نام متعین نہیں کیے اس میں، نہ 7 حصے کیے، تو ایسا ممکن ہے، ہو جائے گی قربانی؟
کوئی حرج نہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 مل کر کر سکتے ہیں، 6 کر سکتے ہیں، 7 کر سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہ،
7 سے زیادہ نہ ہو،
تو 4 لوگ مل کر کرتے ہیں اور سب کے برابر برابر حصے ہیں،
صحیح،
کوئی حرج نہیں.
صحیح.
یعنی کسی ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو.
صحیح.
تو اگر 7ویں حصے سے کم کسی ایک کا ہوگا، مثال کے طور پہ 4 بندے کرتے ہیں،
صحیح،
لیکن ایک کے 2 ہیں، دوسرے کے 2 ہیں، تیسرے کے اپنا 2.5 ہیں بالفرض،
ٹھیک ہے،
اور ایک کا آدھا حصہ ہے،
صحیح،
تو اب اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کی نہیں ہوگی تو باقیوں کی بھی نہیں ہوگی.
اچھا،
تو یہ ہونا چاہیے.
2.5 حصے کا کیا مطلب؟ 2.5, 3.5, 3.25 یہ ہو سکتے ہیں؟
جی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں.
صحیح.
ایک سے زیادہ حصے رکھنے میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے. وہ چاہے اوپر والا جو حصہ ہے وہ آدھا ہو، پونا ہو، یا
کوئی حرج،
ایک ربع ہو جسے کہ،
ہاں مثال کے طور پہ 2 مسلمان مل کر کرتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو 3.5 ایک کے ہوں گے، 3.5 دوسرے کے ہوں گے.
صحیح بالکل. ٹھیک ہے.
اگر اس طرح تقسیم کیا جائے تو یوں ہی ہوگا.
صحیح.
بہرحال 4 اگر مل کر کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، برابر برابر ایسے سب کے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عرفان صاحب یہ ایک سوال آیا تھا، رکعت کے لیے نیت باندھی ہے اور امام صاحب اتحیات میں آخری رکعت میں یہ ابھی کھڑے ہیں قیام میں، ان کی شرکت امام سے کے ساتھ اتحیات میں نہیں ہوئی، تو وہیں اللہ اکبر کیا امام نے سلام پھیر دیا، تو نماز؟
جی ایسی صورت کے اندر چونکہ امام کے ساتھ किसी भी जुज के अंदर उसकी शिरकत नहीं हुई,
ठीक है,
तो इसकी इक्तिदा दुरुस्त ना हुई।
सही।
और इसने ये तहरीमा बांधी थी इक्तिदा के लिए।
सही।
तो जब इसकी इक्तिदा दुरुस्त ना हुई तो अब ये इसकी तहरीमा भी दुरुस्त ना हुई, इसके ऊपर वो नमाज को कंटिन्यू नहीं कर सकता, बल्कि ये तोड़े
नए सिरे
और तोड़ के उसको नए सिरे से जो है वो तकबीर तहरीमा कहे।
जी मदनी चैनल के नाज़रीन, ये बहुत अहम मसला है। कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह तवज्जो नहीं करते, वो बैठ रहे होते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, यहाँ ये भी है कि कई इमाम रुकू में इस चीज का भी बाज औकात के वो पीछे से ही आते आते या जल्दी जल्दी में ऐसे पूरा भी खड़े ही नहीं हुए ना तरीके से कोई अल्लाह अकबर कहना, इन ऐसे नाजरीन को क्या आप कहना चाहेंगे?
ये एक जो दागाना मसला है
जी जी, उससे
कि इमाम रुकू में
जी जी,
तो एक मुक्तदी आया, अब वो इमाम के साथ मिलता है,
ठीक है,
तो ये उस पर लाजिम है कि तकबीर तहरीमा खड़े खड़े गए,
खड़े खड़े गए।
अगर तकबीर तहरीमा कहते कहते बर की आवाज उस वक्त खत्म हुई कि आप हद्दे रुकू में दाखिल हो चुके थे, और हद्दे रुकू ये है कि हाथ बढ़ाएं तो घुटने तक पहुंच जाए,
सही,
तो आपकी नमाज का आगाज ही नहीं हुआ, नमाज शुरू ही नहीं,
अल्लाह अकबर, नमाज शुरू ही नहीं,
शुरू ही नहीं, तो तकबीर तहरीमा खड़े खड़े गए और फिर दूसरी तकबीर कहकर रुकू में चले जाए।
सही।
इस बात का ख्याल रखना चाहिए, ये ना हो कि नमाज शुरू नहीं हुई तो फिर जितने
रकत के लिए करते हैं भैया, ये रकत ना मेरी चली जाए, इमाम साहब समी अल्लाह अलैहि वसल्लम,
रकत के लिए करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा पहले कर ले,
पहले आ जाए,
पहले तशरीफ ले,
ठीक है, माशाल्लाह।
इसके अंदर एक और चीज थी, वो जो पहले वाला हमारा मसला था
जी जी,
कि उसने तकबीर तहरीमा कही,
ठीक है,
और अभी कादे की तरफ गया नहीं,
सही,
नामन सलाम फेर दिया। बाद लोगों के साथ ये मामला पेश आता है कि वो कादे की तरफ झुक भी जाते हैं,
सही,
और बैठने के करीब भी हो जाते हैं, लेकिन सही बैठे नहीं होते, तो इसका भी यही मसला होगा कि जब वो बैठे नहीं है तो अब भी उनकी शिरकत नहीं हुई, तो ये सिर्फ खड़े खड़े होने की हालत में मसला नहीं है, बल्कि जब वो बैठने के करीब हुए लेकिन सही बैठे नहीं है कादे के अंदर, तो अब भी उनका यही होगा कि उनकी शिरकत इमाम के साथ नहीं हुई है,
ठीक है,
लिहाजा उनकी नमाज जो है वो शुरू नहीं हुई।
अच्छा
अच्छा, इसी तरीके से बाद लोग जो है वो कम इल्मी की वजह से ये भी करते हैं कि जैसे एक मसला तो ये है कि अगर इमाम के साथ रुकू में शिरकत हो गई तो रकत हमें मिल गई,
ठीक,
अब बाद लोग क्या करते हैं कि अल्लाह अकबर कहा, इमाम के साथ रुकू में शिरकत ना हुई, इमाम साहब ने सर उठा लिया, तो अब वो क्या करते हैं कि वो खुद रुकू में चले जाते हैं,
अच्छा,
और उसको अपनी रकत शुमार कर लेते हैं,
वो भी नहीं होगी,
तो वो भी रकत नहीं होगी, कि रकत मिलने के लिए भी इमाम के साथ रुकू के अंदर मुशारकत यानी शिरकत होना जरूरी है,
वो जरूरी है। चले माशाल्लाह, नाज़रीन जो भी मौजू खोलते हैं और उसकी कितनी कितनी जुज़ियात और कितनी कितनी शिक्कें जो है वो बढ़ती रहती है, यही उलमा का फैजान है, इल्मे दिन सीखते रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत लुत्फ भी आएगा और अपनी इबादत को भी दुरुस्त तरीके से हम करने में कामयाब होंगे। साजिद साहब, इसी में ही थोड़ा सा मैं मजीद, ये जैसे इन्होंने फरमाया कि शिरकत होनी ये जरूरी, अत्तहियात में इमाम, अब शिरकत हो गई, अब इसने पढ़ा अत्तहियातु लिल्लाही, बस यहाँ तक अभी पहुंचे, तो शिरकत तो हो गई, अब सलाम फेर दिया इमाम ने, अब ये क्या करे जिसकी रकतें रही हुई?
इस सूरत में ये है कि जब उसने तकबीर कह के इमाम के साथ शामिल हो गया, यानी कि वो अत्ताहियात में बैठ गया है, इमाम भी बैठा हुआ, ये भी बैठा हुआ, सलाम से कबल वो शिरकत होगी बैठने के अंदर, तो अब इसकी नमाज तो शुरू हो गई,
सही,
अब इसने शुरू कर दिया अत्ताहियातु लिल्लाह, ये आगे तक पढ़ना शुरू किया, लेकिन इमाम ने अत्ताहियात मुकम्मल होने से पहले ही सलाम फेर दिया, तो अब इस मुक्तदी को ये इजाजत नहीं कि अब फौरी खड़ा हो जाए, बल्कि इसके लिए लाजमी है कि कम अज कम अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़े, अत्ताहियात जो है ये यहाँ तक बढ़े फिर, फिर खड़ा हो,
सही,
अत्ताहियात अब्दुहु व रसूलुहु तक मुकम्मल करना अब इस पर वाजिब हो चुका है,
सही,
अब ये मुकम्मल करके फिर खड़ा होगा और चार रकते जो है फिर वो पढ़ेगा,
ठीक है। मुफ्ती आशिम साहब, आप मैं उस्ताद आपके लिए सवाल है, कहते हैं चार हिस्से आपने फरमाया है, ये SMS पे पूछ रहे हैं, तो चार बंदे अगर शरीक होके बड़ा जानवर उन्होंने ज़बह किया तो अब उसके हिस्से सात करके करने होंगे या चारों ही कर लें?
चार ही करने,
चार ही करने,
चार हैं तो चार हिस्से करें, चारों में तकसीम कर लें,
चारों में वो तकसीम हो जाए। एक और सवाल है और आपके लाहौर से है, ये कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद बिल्कुल घर के करीब है, तो बल्कि एक ही दीवार है, तो पांव मस्जिद की तरफ किए जा सकते हैं, सोना होता है अदर,
देखिए अदब जितना किया जाए इतना अच्छा है,
ठीक है,
कि एक तरफ मस्जिद है और दिल नहीं कर रहा कि इधर मैं पाँव करूं,
ठीक है,
अदब का तकाजा यही है कि उधर पाँव ना किए जाए,
सही,
और मजबूरी ना हो तो। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह
کے استاد مکرم
صحیح
حضرت عماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ان کے گھر ایک دو گلیاں چھوڑ کر تھا.
صحیح
امام اعظم فرماتے ہیں کہ کبھی بھی میں نے اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلایا.
اللہ
تو اب مسجد اللہ کا گھر ہے, اگر واقعی یہ ایک دل میں آتا ہے خیال کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نہ کروں,
ٹھیک ہے,
تو پاؤں نہ کیے جائیں, با ادب با نصیب.
ماشاءاللہ
یہ ادب
اس میں. اب یہ ہے کہ ساتھ دوسری کیفیت بھی تو نا, اگر ایک طرف مسجد ہے, اب یہ اس کو اب وہ چاہے دیوار ہی ساتھ ملی ہوئی ہے, تو اب ایک ذہن ہے, مطلب یہ کہ یہ ادھر مسجد ہے, ادھر یہ ہیں, اس طرف کی بلا ہے, ٹھیک ہے. اب ان دونوں میں اگر ایسا کوئی آئے تو پھر بیچ میں کون سی راہ اختیار کریں؟
مثال کے طور پہ کوئی ایسی صورت ہے جو چاروں طرف مسجد ہے, اب کیا کریں گے؟
مطلب گنجائش ہے, یعنی
وہ گنجائش ہے,
ٹھیک ہے.
مثال کے طور پہ قبلہ کی طرف پاؤں کرنا یہ اس سے زیادہ اس کا ادب مؤکد ہے, قبلہ کی طرف پاؤں نہ کیے جائیں.
صحیح.
تو اب بالفرض ایسی صورت آتی ہے کہ تین طرف مسجد ہے, ایک طرف قبلہ رخ ہے, تو اب وہ قبلہ رخ نہیں کرے گا تو باقی تینوں جہات میں کسی طرف کر لے پاؤں,
ٹھیک ہے, مطلب اس کو اس میں شرعی طور پر وہ اجازت. یہ مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. جی سنو.
محمد عمیر رضا ساری بن عبد الخالق ساری واقعیت سے عرض کر رہا ہوں. اس کی عاشقہ کی بارگاہ میں سوال آتا ہے کہ کیا قربانی کی کھال کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں یا کسی شخص فقیر کو دے سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ہماری بھی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
ٹھیک ہے, مزید کال سنائیں.
میں رحمت اللہ بول رہا ہوں کوئٹہ بلوچستان سے. میرا سوال یہ ہے ابھی حضور میں یہ پروگرام سن رہا ہوں, پروگرام مسئلے مسائل شریعت کے حوالے سے, تو اس میں ایک صاحب نے کچھ کوشچن کیا تھا, سوال کیا تھا کہ جی سفر نماز کے حوالے سے کہ 92 کلومیٹر یعنی کہ 92 کلومیٹر کا سفر ہو تو وہ شمار ہوتا ہے مسافر اور وہ سفر کی نماز پڑے گا, تو کائنڈلی مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو سفر شروع ہوتا ہے وہ کیا 92 کلومیٹر سے شروع ہوتا ہے یا میں اس سے کم ہوتا ہے, ایکچولی اس کی ایگزیکٹ اس کی لینتھ کیا ہے؟
ٹھیک ہے, مفتی صاحب آپ سے سوال کر رہے ہیں. یہ پہلا تو کھال قربانی کی جو جانوروں کی کھالیں ہیں تو یہ مسجد کو دے سکتے ہیں, ایک دوسرا یہ کہ یا اس کو کسی شریف فقیر کو ہی دینی ہے, کیا کریں گے؟
جو قربانی کی کھال ہے
جی,
تو یہ اس قربانی کے جانور کے اجزاء میں سے ایک جز ہے,
ٹھیک ہے.
اس کے بارے میں جو حدیث پاک میں فرمایا کہ کھاؤ ذخیرہ کرو یا صدقہ کرو,
صدقہ کرو
یعنی اس کو ثواب بناؤ اجر بناؤ, تو کھال کو ذخیرہ کرنے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ذاتی استعمال میں آ سکتی ہے کہ خود استعمال کریں,
ٹھیک ہے,
لیکن بے عین ہی استعمال کریں یا اس کی جگہ کوئی ایسی چیز لے لیں کہ جو فنا ہو کر استعمال نہ ہوتی ہو, مثال کے طور پر اس کے بدلے کتابیں لے لیں اور کتابوں پڑھی,
ٹھیک ہے,
تو اس طریقے سے تو استعمال ہو سکتا ہے
اپنی ذات کے لیے بھی,
ذات کے لیے.
صحیح.
یوں نہیں ہو سکتا کہ بیچیں اور پیسے اپنے اوپر استعمال کر لیں,
ٹھیک ہے,
یہ جائز نہیں.
صحیح. پہلے کے لوگ جو مشکیزے وغیرہ یہ اس طرح کی کوئی چیز بنا لیتے تھے,
مشکیزہ بنا لیا, جائے نماز بنا لی, بیٹھنے کی جگہ بنا لی,
ٹھیک ہے,
کوئی صورت ہو سکتی ہے اس طریقے سے استعمال کر لیں خود کھال کو, تو یہ ہو سکتا ہے.
صحیح.
تو دوسرا یہ ہے کہ اب قربانی کی کھال کو کار خیر میں استعمال کر سکتے ہیں.
صحیح.
تو کار خیر میں مطلقاً استعمال کر سکتے ہیں, اس کے لیے شریف فقیر کو دینا ضروری نہیں ہے, تملیک ضروری نہیں ہے, یعنی مسجد کو دینا چاہیں تو مسجد کو دے دیں.
صحیح.
کسی شریف فقیر کو دینا چاہیں تو شریف فقیر کو دے دیں.
صحیح.
اور اس سے ثواب حاصل کر,
ٹھیک ہے. بعض علاقوں میں مسجد کے امام کو دی جاتی, بعض بالخصوص شہری علاقوں میں تو شاید ایسا کم ہے, لیکن عام طور پہ سنا ہے کہ گاؤں وغیرہ میں اس طرح کے ہوتا ہے کہ مسجد کے امام کو دیتے ہیں, تو اس کی کیا صورت ہوگی؟
دیکھیں مسجد کے امام کو اجرت کے طور پہ تو دینے کی اجازت نہیں ہوگی,
ٹھیک ہے,
لیکن اگر مثال کے طور پہ کمیٹی کو دے دیتے ہیں,
صحیح,
اور کمیٹی بیچ کر جو ہے نا وہ امام کو تنخواہ میں دیتی ہے, تو یہ ایک صورت ہو سکتی ہے اجازت کی. پھر یہ ہے کہ اس کی تنخواہ جس کے ذمے نہیں ہے,
صحیح,
وہ اپنی کھال اگر امام کو دے دیتا ہے,
صحیح,
تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں,
صحیح,
کہ دے سکتا ہے, لیکن جس کے ذمہ تنخواہ ہے,
صحیح,
اب وہ اجرت میں تنخواہ میں اپنی کھال اگر دے گا تو اس کی اجازت نہیں ہے.
صحیح. ماشاءاللہ. تو قربانی کی کھال کو ایسی جگہ پہ وہ آپ دیجئے, آپ کے لیے ثواب کا ذخیرہ بھی ہو, صدقہ جاریہ بھی ہو. الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا مدنی ماحول ہے, 100 سے زائد شعبہ جات پہ دین متین کی یہ خدمت کر رہا ہے, اور اس میں ایک یہ شعبہ مدنی چینل الیکٹرانک مبلک جو آپ کو گھر بیٹھے دین متین کے احکامات وہ سکھانے میں بھی مشغول ہے اور الحمدللہ کتنے لاکھوں لاکھ لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں، راہ راست پر آئیں، نمازی بنے، نیک بنے، حرام کاموں کو، ناجائز کاموں کو انہوں نے چھوڑا اور اب نیکیوں والی زندگی بھی گزار رہے ہیں. یہ ایک شعبہ ہے. تو آپ دعوت اسلامی کو اپنی قربانی کے یہ ہونے والی کھالیں خود بھی دیں، آگے بھی لوگوں کو ترغیب دیں، اس حوالے سے تعاون بھی فرمائیں. انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بہت یہ صدقہ ہے جاریہ ہوگا اور اس نیک کام میں آپ کا بھی ایک تعاون وہ شامل ہوگا. جی مزید سوالات کی طرف.
پہلے سنت میں سوال عرض کرنا چاہتا ہوں. جی عرض یہ ہے کہ ہم نے دمبا لیا تھا قربانی کے لیے، تو کچھ دن پہلے وہ بیمار پڑ گیا اور اس کا علاج کرواتے رہے لیکن وہ علاج اس کا صحیح طریقے سے ہو نہیں سکا، تو اس کو ہم نے ذبح کر دیا. اب پوچھنا یہ کہ ہم صاحب نصاب تو ہم نہیں بنتے جیسے وہ علماء کرام فرماتے ہیں، تو اب ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہم قربانی کے لیے جو ہے وہ جانور لازمی لیں یا اس کا کفارہ ہے، فدیہ ہے، کیا اس کا بنے گا ہمارے لیے؟ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جواب عطا فرما دیں اللہ تعالیٰ آسانی کا کرے.
جی ساجد صاحب، کچھ کہ بیمار ہو گیا تھا، صاحب نصاب نہیں ہے یہ اور انہوں نے اس کو ذبح کر دیا.
جو بندہ صاحب نصاب ہے یعنی جس پر تو قربانی لازم ہے،
ٹھیک ہے،
ایسا بندے کا اگر جانور ہلاک ہو گیا یا اس کو قربان کرنا پڑ گیا، اس پر تو یہی لازم ہے کہ دوبارہ جانور لے کر وہ قربانی کرے. لیکن جس بندے پر قربانی لازم نہیں تھی
جی
اور اس نے اس طرح جانور خریدا اور اب اس کو قربان کرنا پڑ گیا، تو کیونکہ یہ صاحب نصاب نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
لہٰذا اب اس پر یہ لازم نہیں ہوگا کہ دوبارہ سے دوسرا جانور لے اور قربانی کرے. بس اس کا جو جانور لیا تھا وہ قربان ہو گیا تو اس کا گوشت جو ہے وہ صدقہ وغیرہ کر دے اور نیا قربانی جو ہے وہ لینا لازم،
اس پر نیا لینا. اور جو صاحب نصاب ہے، آج کل کئیوں کے جانور بس وقت مر جاتے ہیں یا گم ہو جاتے ہیں، جو اور ہے وہ صاحب نصاب ہے،
مر گیا، گم ہو گیا یا اس کے اندر کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا،
ٹھیک ہے،
کہ جس کی وجہ سے اس کی قربانی جائز نہیں رہی اب، تو اب ایسی تمام صورتوں میں اس شخص پر لازم ہوگا کہ دوبارہ سے ایسا جانور لے جس کی قربانی جائز ہے اور عید کے دنوں میں وہ قربان کرے.
ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی مزید آپ کے ناظرین سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ایک سوال ہمارے پاس یہ 92 کلو میٹر کے حوالے سے، عرفان صاحب تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ 92 کلو میٹر سفر کرنے کے بعد قصر شروع کرنی ہے اس نے یا کب شروع کرے گا مسافر جو نماز قصر کرے گا؟
جی اس کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ جب اپنی بستی سے 92 کلو میٹر کی مقدار کے ارادے سے وہ نکل جائے گا،
ٹھیک ہے،
تو تبھی سے وہ مسافر شرعی شروع ہو جائے گا اور اس کی قصر شروع ہو جائے گی. اس کے لیے 92 کلو میٹر مقدار کے پاس جانا یہ ہے ضروری نہیں ہے، بلکہ اس ارادے سے جب اپنی بستی سے باہر نکلے گا تو اس کے مسافر کے احکام شروع ہو جائیں گے اور وہ قصر جو ہے وہ شروع کر دے گا.
اگرچہ 10-15 کلو میٹر کے بعد ہی اس کو نماز پڑھنی ہے،
ایسے ہی ہے،
ٹھیک ہے، لیکن ارادہ اس کا
92 کلو میٹر کا.
انس صاحب بڑا ایک اہم سوال ہے اور آپ کی طرف میں سوال کو بڑھاؤں گا. سوال یہ ہے کہ قربانی کے ایام یہ کتنے ہیں، چوتھے دن قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟
چوتھے دن تو قربانی نہیں ہوگی.
اچھا.
اور 3 دن قربانی کے ایام ہونے کے اوپر واضح روایات موجود ہیں. مصنف ابن شیبہ میں کئی ایسے آثار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ قربانی کے ایام 3 ہیں نا،
ٹھیک ہے،
تو 3 کے بعد اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی اس کی نہیں ہوگی.
اچھا.
تو عام طور پر ہمارے یہاں 3 دن ہی کرتے ہیں. اگر کوئی غلط فہمی سے چوتھے دن کر لے گا یا جو ہے نا وہ یہ سمجھ کر کہ چوتھے دن بھی ہو جائے گی تو اس کی قربانی اس غلط فہمی کی وجہ سے نہیں ہوگی، اس کے لیے لازم ہوگا کہ اب وہ ایک بکرے کی قیمت صدقہ کرے،
ٹھیک ہے، باقی ایام قربانی وہ 3 ہیں. مفتی صاحب بیرون ملک سے قربانیاں ہوتی ہیں پاکستان میں بھی، اب دنوں میں بعض اوقات فرق آ جاتا ہے، بعض اوقات وہاں اب وہ 10 ذی الحج ہو چکا ہے اور یہاں بھی نہیں ہے، ایک دن کا فرق آ رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ کیا حکم ہے؟ کئی ایسے ہوتے ہیں بیرون ملک ہوتے ہیں یہاں وکیل بنا دیتے ہیں، تو ان کی قربانیوں کے حوالے سے کیا حکم ہے شرح؟
اس حوالے سے حکم یہ ہے کہ جس جگہ سے وہ وکیل بنا رہا ہے،
ٹھیک ہے،
اس جگہ بھی قربانی کا دن ہونا چاہیے،
صحیح،
اور جس جگہ وہ وکیل بنا رہا ہے، ایک تو جس جگہ سے بنا رہا ہے،
صحیح،
اور ایک جس جگہ بنا رہا ہے،
مطلب ایک جس کی طرف سے قربانی کرنی اور ایک جس نے کرنی ہے وکیل بن کے کرنی ہے،
تو دونوں کے جو ملک ہیں،
ٹھیک ہے،
ان میں قربانی کا دن ہونا چاہیے.
اچھا.
مثال کے طور پہ ایک عرب شریف میں،
صحیح،
وہ ادھر وکیل بناتا ہے پاکستان میں کسی کو,
ٹھیک ہے,
تو اب وہاں بالفرض 10 ذوالحجہ ہے,
صحیح,
یہاں پر 9 ہے,
ٹھیک ہے,
تو قربانی نہیں ہوگی اس کی.
اچھا, کیونکہ بھی دن ہی نہیں یہاں شروع ہوا, ٹھیک ہے,
وہاں 11 ہے,
صحیح,
اور یہاں 10 ہے, اب قربانی ہو جائے گی, کہ وہاں بھی قربانی کا دن ہے, یہاں بھی قربانی کا دن,
ٹھیک ہے,
وہاں 12 ہے, یہاں 11 ہے,
اچھا,
وہ بھی قربانی ہو گئی,
صحیح,
اب اس کے بعد وہاں 13 ہے اور یہاں 12 ہے,
اچھا,
تو بھی قربانی نہیں ہوگی.
اللہ اکبر, یعنی یہ اس میں آ گیا ہے معاملہ, آ گیا.
جی جی, تو وہاں بھی قربانی کا دن ہونا چاہیے اور یہاں بھی قربانی کا دن ہونا چاہیے, پھر یہ قربانی ہوگی, ورنہ قربانی نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے, اچھا قربانی ساجد صاحب آپ کے ہیں تو یو کے میں, ماشاءاللہ, آپ ذرا ایڈریس بھی بتا دینا ناظرین کو. یہ ہمارے ساجد صاحب یو کے میں دارالفتا اہل سنت کی الحمدللہ ایک شاخ ہے اور اس کے پوری رونق ہی یہی ہیں. آپ تھوڑا خود ہی تعارف فرما دیں.
الحمدللہ پچھلے سال سے ہمارا دعوت اسلامی کی طرف سے دارالفتا اہل سنت یو کے شہر بریڈ فورڈ میں,
ٹھیک ہے,
شروع ہو چکا ہے اور اس کی سروسز بھی جاری. ابھی یہ کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ سسپینڈ ہے عارضی طور پر, تو انشاءاللہ دوبارہ جب حالات بہتر ہوں گے تو دوبارہ سے کنٹینیو ہوگا. تو وہاں پہ بہت زیادہ اس کی حاجت بھی ہے کیونکہ یو کے میں بہت زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے.
اچھا,
خصوصاً بریڈ فورڈ تو کہا جاتا ہے یہ دوسرا پاکستان ہے.
اچھا,
یعنی اتنے پاکستانی وہاں پہ آباد ہیں, مسلمان آباد ہیں,
ماشاءاللہ.
تو اس لیے بہت زیادہ جہاں بھی مسلمان رہیں گے ان کو دین کے احکام سیکھنے کی اور جو روزمرہ کے بعض اوقات مسائل پیدا ہوتے ہیں, نکاح طلاق کے مسائل یا دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں, حاجت تو رہتی ہے. تو اس اعتبار سے دعوت اسلامی نے یہ کوشش کی اور وہاں پہ اب دارالفتا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اور وہاں پہ جو ایڈریس ہے ہمارا فیضان مدینہ ہے, اس کا پوسٹ کوڈ BD39LE,
ٹھیک ہے,
یہ پوسٹ کوڈ ہے, تو اس میں وہ جو ہے وہ بالکل آسانی سے پہنچ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یو کے میں تشریف فرمایا؟
مجھے میں 2019 کے اندر سٹارٹنگ میں, یعنی کہ میرا وہاں پہ جانا ہوا.
اچھا,
تو کچھ عرصہ تو وہ انتظامی معاملات کی وجہ سے دارالفتا نہیں شروع ہو چکا, 5-6 ماہ بعد جو ہے وہ دارالفتا شروع ہوا, تو اب تقریباً 1.5 سال کے قریب ہوا وہاں.
باقاعدہ
جی,
ابھی وہاں اس ٹائم کیا موسم چل رہا ہوتا ہے؟
یہ ایام تو یعنی کہ یہ سمجھ لیں وہاں کے اعتبار سے گرمی ہے, یعنی کہ موسم جہاں معتدل سا ہوتا ہے وہاں پہ,
وہاں پہ
ان دنوں میں.
آپ بس اگر گرمی میں بھی آپ کے مسائل جو ہے نا وہ سردی والے آ رہے ہوتے ہیں, میں یہ تو دیکھ رہا ہوں کہ جیسے فتاوا آپ کے آ رہے ہوتے ہیں نا ان دنوں میں, کوئی مسے کے مسائل بھی, کبھی موزے کے اوپر مسا کرنے کے اعتبار سے, تو مجھے اس سے حیرت ہوئی پچھلے دن.
میں وجہ یہ کہ وہاں تقریباً 8 ماہ کے قریب جو ہے وہ ٹھنڈ ہی رہتی ہے.
اچھا,
اکثر لوگ جو ہیں وہ موزے وغیرہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, اور ہماری شریعت میں چونکہ وہ بعض رخصتیں بھی ہیں,
ٹھیک ہے,
کہ بعض مخصوص موزوں پر مسا کیا جا سکتا ہے, تو پھر اس حوالے سے جو لوگوں نے پوچھا تو اس کا جواب یہ آ گیا. اس وجہ سے چونکہ 8 ماہ وہاں سردی کے ایام ہے, تو اس اعتبار سے آپ کو محسوس ہوا ہوگا.
ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. اور قبلہ ہاشم صاحب سے آپ استاد ہیں؟
جی الحمدللہ, قبلہ مفتی قاسم صاحب سے بھی تربیت کا سلسلہ رہا. ابتدائی ایام میں مفتی قاسم صاحب سے وہ فتویٰ نویسی کے حوالے سے تربیت لی, اس کے بعد قبلہ مفتی ہاشم صاحب سے 3-4 سال عرصہ جو ہے وہ ان سے افتاء کی تربیت اور فتویٰ چیک کروانا یہ تو باقاعدہ رہا. پھر اس کے بعد بھی چونکہ میری وہ شفٹنگ ہوگی دوسرے دارالفتا میں, تو اس کے بعد بھی پھر وقتاً فوقتاً اور اب بھی استاد صاحب سے,
مفتی فضیل صاحب کے پاس بھی آپ رہے ہیں اور مفتی قاسم صاحب کے, بلکہ ابھی مفتی قاسم صاحب کے پاس ہی آپ,
اب دوبارہ مفتی قاسم صاحب کے پاس.
ماشاء اللہ, یہ دارالفتا اہل سنت کا مدرسہ ناظرین, یہ حسن ہے الحمدللہ, اور اللہ کریم ہمیں ہمیشہ ادب والا ہی رکھے, اساتذہ کا ادب و احترام بھی, اور سیکھنے والا جب ذہن ہوگا تو پھر سیکھتے جائیں گے, بڑھتے جائیں گے آگے. انس صاحب, آپ کچھ باتیں آپ سے, لاہور کے اندر دارالفتا اہل سنت کس جگہ ہے؟
لاہور داتا دربار علیہ رحمٰ کے قدمین شریف ہیں
جی,
ان کے ہی ایک گلی چھوڑ کر,
صحیح,
اس میں داتا دربار مارکیٹ, گنج بخش روڈ, مکتبۃ المدینہ کے اوپر جو ہے پہلے فرسٹ فلور میں, تقریباً سارے کا سارا فلور جو ہے الحمدللہ ایک وسیع خوبصورت دارالفتا اہل سنت لاہور ہے,
ماشاءاللہ,
جس میں افتاح مکتب بھی ہے, جس میں الحمدللہ تقریباً 12 اسلامی بھائی سوالات کے جواب.
ٹائمنگ وغیرہ کیا ہے؟
صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہے.
9 بجے آن ہوتا ہے بالکل.
جی الحمدللہ.
اچھا ماشاءاللہ. تو بآسانی کسی کو پہنچنا ہو لاہور میں ہی, چلو لاہور کے بھراؤں کو بہن وہاں بھی آ جاتی ہیں. اچھا کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کے اندر وراثت کے یا کوئی مخصوص مزاح کے جس میں فیملی کو بھی باقاعدہ وہاں پہ اہتمام ہے ایسے؟
جی بالکل الحمدللہ. جو بھی مسئلہ ہو پردے کے ساتھ اسلامی بہنوں کو بھی
محارم کے ساتھ اپنے
جو بھی ہیں اس کے آنے کی اجازت ہوتی ہے. بلکہ بعض دفعہ جب طلاق کا کوئی نازک مسئلہ ہو تو پھر بعض دفعہ جو بیوی ہوتی ہے اس کا بیان لینا ہوتا ہے تاکہ کہیں یک طرفہ طور پر شوہر کے بیان کے اوپر ہی فتویٰ جاری نہ ہو جائے. تو وہ کئی جگہوں پر تفتیش کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے. اوور آل یہ بڑا آسان ہے. لاہور کا درمیان جو ہے نا یہ داتا دربار کا مزار مبارک ہے.
ٹھیک ہے.
تو یہاں ہر کسی کی پہنچ آسانی سے ہے, لوکل بھی ہے, آرام سے پہنچ جاتا.
اچھا ناظم صاحب تو آپ ہی میرا خیال دور افتا کے ایسا ہی ہے.
جی
ماشاء اللہ. عرفان صاحب میں نے تو یہ سوال ان سے کر لیا ہے. تو کیا آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے نا وہاں پہ؟
جی جی الحمد للہ ہو جاتی.
تو یہ جو کیا پیغام دیں گے آپ ناظرین چینل کے ناظرین؟ بعض کا تو ہوتے ہوں گے شاید یار مفتی نے کرام بہت درجات والے ہیں تو ان سے ملاقات بھی پتہ نہیں ہو نہ ہو. تو کیا جو دارالفتا میں آئے تو بآسانی ممکن ہے ان سے ملاقات؟
جی جی کیوں نہیں, دارالفتا میں آنے والے سائلین کو اچھے طریقے سے جو ہے ویلکم کیا جاتا ہے
ماشاءاللہ,
اور ان کی جو شرعی الجھن ہے اس کو آسان طریقے سے جو ہے پورے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.
ٹھیک ہے.
ہم تو مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین کو یہی پیغام دیں گے کہ وہ اپنے علاقوں میں جہاں جہاں دارالفتا اہل سنت قائم ہے وہاں ضرور اپنی شرعی مسائل کی تفتیش کے لیے, شرعی مسائل پوچھنے کے لیے ضرور جو ہے نا تشریف لاتے رہیں, اور مفتیان کرام سے جو ہے نا وہ ملاقات بھی کریں اور مسائل بھی سیکھیں. انشاءاللہ تعالی دونوں جہاں کی بھلائیاں ان کا.
ٹھیک ہے مفتی صاحب, آخری سوال آپ سے. ایک ہمارے بھائی نے پوچھا تھا کہ آپ کون سی کتاب, کافی ماشاءاللہ آپ کی کتابیں بھی ہیں, تو ابھی کون سی آپ کی تصنیف جاری ہے؟
ابھی فی الوقت ایک کتاب کی تکمیل کی ہے, وہ مقام والدین کریمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تقریباً جو ہے وہ 800 صفحات کے قریب ہے
ماشاءاللہ.
اس میں کافی تفصیل سے کلام کیا ہے سیرت کے حوالے سے, دیگر معاملات کے حوالے سے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں. ساتھ ساتھ شرح جامع ترمذی کا کام بھی ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس کی 5ویں جلد پر بھی کام ہو رہا ہے.
حدیث پاک کے اوپر میں تو آپ کو براہ راست دعوت دوں گا, آپ کو حدیث پاک میں ترمذی شریف کا جو ہے نا وہ پروگرام شروع کر لینا چاہیے مدنی چینل کے لیے, اور ساتھ ساتھ شرح بھی لکھیں. اور ہماری کوشش ہے, مفتی قاسم صاحب نے حکم فرمایا تھا مفتی حسان صاحب کو بھی اور مجھے بھی کہ وہ بخاری شریف کا درس شروع کر دیں اور آپ درس مسلم شریف مدنی چینل پر وہ شروع کریں. ترمذی شریف کا بھی ایسا کوئی نظام بن جائے تو
آپ بنائیں انشاءاللہ کریں.
ماشاءاللہ. جی اللہ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, اللہ کریم ان علماء کرام کا اقبال بلند فرمائے اور ہم سب کو علماء سے محبت اور مربوط رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی